1973 की जंग के बाद मिस्र के सदर अनवर सादात दिन ब दिन अपने इलाकाई इत्तेहादियों से दूर होते चले गए। वो मुसलसल अमरीका के जरिए गिल्दा मायर, जो कि इसराइली वजीर आजम को सुलह के पैगाम भिजवाते रहते थे, उनका ख्याल था कि इस तरीके से मकबूजा इलाकों को वापस ले लेंगे।
Israel must move on all the front, the Egyptian front, the Syrian front, the Jordanian front, the Palestinian front.
75 और 76 के सालों में हेनरी किसिंजर वजीर खारजा अमरीका मुसलसल मिस्र, शाम और इसराइल का सफर करता रहा। वो इन तीनों हुकूमतों को मुज़ाकरात की मेज पर लाना चाहता था, लेकिन उसकी कोशिशों का कोई नतीजा बरामद नहीं हो रहा था। 2 साल के बाद गिल्दा मायर की हुकूमत की मुदत खत्म हो गई और मनाखीम बेगन वजीर आजम मुंतखब हो गया। बेगन के इक्तदार में आने से सादात को बहुत सख्त धचका लगा। बेगन को अनवर सादात की अरब दुनिया में सियासी पोजीशन का अच्छी तरह से इल्म था और उसने सादात से ज्यादा इम्तियाजात लेने की खातिर इब्तदा में ही ऐलान कर दिया कि मकबूजा इलाके इसराइल की मलकियत है। बेगन ने सहराए सीना में यहूदियों की कॉलोनियां तामीर करना शुरू कर दी और ये सादात के लिए एक वाज़ेह पैगाम था कि इसराइल सहराए सीना मिस्र को वापस देने के लिए तैयार नहीं है।
Sadat is an implacable enemy of Israel. This is also the truth. He is no fool, but he is an enemy.
बेगन ने ऐसा करके अपना मकसद हासिल कर लिया और सादात इसराइल को ज्यादा इम्तियाजात देने के लिए तैयार हो गया। उसने अमन के लिए एक और मंसूबा तैयार किया और इस मंसूबे का इसके आम ऐलान से कबल सिर्फ शाहे ईरान को इल्म था।
मोहम्मद हाइकल राइट्स, the only person outside Egypt who knew in advance of his intentions was the Shah of Iran. Sadat was in Tehran on the 31st of October and told the Shah, who was enthusiastic about the idea.
ईरान से वापसी पर सादात ने एक अहम खिताब करने के लिए सब लोगों को पार्लियामेंट में जमा किया। वो अपने नए मंसूबे का ऐलान करना चाहता था। सब लोग इसका खिताब सुनने के मुश्ताक थे। यासिर अरफात इस इजलास के मेहमान खसूसी थे। सादात ने खिताब के लिए अपनी लिखी हुई तकरीर एक तरफ रख दी और उसने ऐसी बात की जिसने सबको हैरतजदा कर दिया। उसने अपने मकबूजा फलस्तीन यानी इसराइल के सफर के फैसले का ऐलान किया।
وستدهش اسرائيل انما تسمعني الان اقول امامكم انني مستعد ان اذهب الى بيتهم الى الكنيست ذات ومناقشتهم.
सादात का लहजा ऐसा था कि इजलास में तमाम हाजरीन ने उसके लिए तालियां बजाई, लेकिन शायद बहुत से लोगों को उसकी बात की बारीकी समझ में ना आई कि सादात ने क्या कहा है। यासिर अरफात ने भी सादात की तशवीक की। अगले दिन तेल अवीव के होटल किंग एडवर्ड में एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में वजीर आजम बेगन ने ऐलान किया कि मैंने सादात को मकबूजा फलस्तीन यानी इसराइल के दौरे की दावत दी है। तेल अवीव के सफर से पहले सादात शाम गया ताकि हाफिज असद को कायल कर सके कि उसका ये इकदाम अरब दुनिया के साथ खयानत नहीं है। उनकी मीटिंग 7 घंटे तक जारी रही, लेकिन सादात असद को कायल न कर सका।
He told me it will be proved that you are wrong. I said, very well, Assad. This is a sacred mission for me. And if this is going to be the last mission as a president, I shall be very happy to fulfill it.
इसके 3 दिन बाद सादात मकबूजा फलस्तीन यानी इसराइल गया। बेगन ने खुद एयरपोर्ट पर आकर इसका इस्तकबाल किया। सादात को एयरपोर्ट से इसराइल की पार्लियामेंट में लेकर गए। रास्ते भर इसराइली अवाम ने बड़ी गर्मजोशी के साथ उसका इस्तकबाल किया। इसराइल की पार्लियामेंट में अहम सहूनी शख्सियात सादात की तकरीर सुनने के लिए जमा हुई। सादात ने अपनी तकरीर में अपने साबका मौकफ का तकरार किया।
هناك أرض عربية احتلتها ولا تزال تحتلها إسرائيل بالقوة المسلحة ونحن نصر على تحقيق الانسحاب الكامل منها بما فيها القدس العربي.
اگلے دن سادات اور بیگن کے درمیان امن مذاکرات شروع ہوئے۔ مذاکرات کا یہ سلسلہ 7 ماہ تک جاری رہا ہوگا، لیکن اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ بیگن مقبوضہ علاقوں میں سے 1 سینٹی میٹر بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایسے موقف کی وجہ سے کسی قسم کا موافق ہونا ممکن نہیں تھا۔ سادات بہت بری صورتحال سے دوچار تھا۔ دوسری طرف مقبوضہ فلسطین کے سفر کی وجہ سے عرب دنیا میں اس کی پوزیشن بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ توقع کے برخلاف امن مذاکرات سے وہ کوئی نتیجہ بھی حاصل نہ کر سکا۔ سادات نے امریکہ کے نو منتخب صدر کارٹر سے مدد کی درخواست کی۔
I asked President Carter, the Senate, the Congress, to take their share as full partners in the dispute that's between us and Israel. I'm waiting for this moment.
کارٹر نے اس سے وعدہ کیا کہ اس مسئلے کو حل کرے گا۔ اس نے سادات اور بیگن سے کہا کہ اپنے مذاکرات امریکہ میں جاری رکھیں، اور وہ دونوں امریکہ چلے گئے اور کیمپ ڈیوڈ کے علاقے کے ولائی گھروں میں ان کو سکونت دی گئی۔ امن مذاکرات دوبارہ شروع ہوئے۔
روز اول سادات،
پہلے دن سادات نے اپنے مطالبات کی فہرست پیش کی، جس میں 1967 کی جنگ کے تمام مقبوضہ علاقوں کو خالی کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ان علاقوں میں صحرائے سینا، غزہ کی پٹی، دریائے اردن کا مشرقی کنارہ اور جولان کی پہاڑی چوٹیاں شامل تھیں۔ لیکن بیگن کا نظریہ یہ تھا کہ یہ درخواست قابل عمل نہیں ہے۔ کارٹر نے بھی بیگن کے موقف کی حمایت کی اور سادات سے کہا کہ ان مطالبات سے دستبردار ہو جائے۔ سادات کے اپنے موقف پر ڈٹ جانے کی وجہ سے مذاکرات میں ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا اور کارٹر نے مذاکرات کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ دوبارہ مذاکرات شروع کرنے کے لیے سادات کی پوزیشن مناسب نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ مزید امتیازات دینے پر تیار ہو گیا اور اس نے اعلان کیا کہ 1967 کے تمام مقبوضہ علاقوں کی آزادی ضروری نہیں ہے، اگر صرف صحرائے سینا مصر کو پلٹا دی جائے تو کافی ہے، اور وہ اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ ان مذاکرات میں اسرائیلی اور امریکی مذاکرات کاروں نے کوشش کی کہ مصر صحرائے سینا سے بھی چشم پوشی کر لے۔ بیگن کا خیال تھا کہ صحرائے سینا میں 5,000 یہودیوں کی آباد کاری کے بعد اس کو خالی کرنا اب ممکن نہیں تھا۔ سادات نے جب یہ دباؤ دیکھا تو اس کو یقین ہو گیا کہ ان مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
Dayan told him, Mr. President, if anybody has told you that Israel can leave the Sinai settlements, they are deluding you. President Sadat was so upset that he asked me for airplanes. He said, I'm leaving. If I cannot even get Sinai back, then what is the use of my continuing this peace process?
سادات نے اپنا بیگ تیار کر لیا اور کیمپ ڈیوڈ سے جانے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن کارٹر نے اسے روک لیا۔ اس نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا موقع دو کہ میں بیگن کو راضی کر لوں۔ سادات نے اس کی بات مان لی اور اپنی رہائش گاہ پہ واپس آ گیا۔ کارٹر کی قومی سلامتی کے مشیر نے بیگن سے بات کی اور کہا کہ سادات پر دباؤ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور عرب دنیا میں اپنی موجودہ پوزیشن کی وجہ سے وہ اس سے زیادہ امتیازات نہیں دے سکتا۔ بیگن نے بہت بے دلی سے صحرائے سینا کے اندر تعمیر شدہ یہودی کالونیوں کو خالی کرنے اور مصر کو واپس لوٹانے پر رضامندی ظاہر کی۔ لاکھوں فلسطینی پناہ گزین جو بدترین اور افسوسناک ترین زندگی بسر کر رہے تھے اور امید لگائے بیٹھے تھے کہ علاقے کے ممالک کے سربراہ کوئی ایسا انتظام کریں گے کہ جس کے باعث وہ اپنے گھروں کو واپس جا سکیں گے، لیکن سادات نے ان کی حالت اظہار پر توجہ دیے بغیر تمام مقبوضہ علاقوں سے صرف نظر کر کے صرف صحرائے سینا کی اسرائیل سے واپسی کے بدلے اسرائیلی ریاست کو تسلیم کر دیا۔ طرفین نے قرارداد پر دستخط کیے اور طے یہ پایا کہ چند ماہ بعد قرارداد کے متن پر وائٹ ہاؤس میں دستخط کیے جائیں گے۔ سادات اور بیگن کے درمیان معاہدے کے اعلان کے ساتھ ہی پوری عرب دنیا میں اس قرارداد کو رکوانے کے لیے ایک ہیجان آ گیا۔
وأوفدت القمة العربية وفدا إلى القاهرة للسادات لكي تفاوضه على موضوع العدول أو التراجع عن موضوع كامب ديفيد، وأبدت استعداد بتقديم كل المساعدات الممكنة، ولكن السادات لم يستقبل هذا الوفد۔
کارٹر اس معاہدے پر بہت خوش تھا اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس معاہدے کی وجہ سے عربوں اور اسرائیل کے درمیان جنگ و جدل ختم ہو جائے گی اور تاریخ میں اس کا نام اس بحران کو حل کرنے والوں کے طور پر درج ہو جائے گا۔ لیکن چند ہفتے بعد مشرق وسطی میں ایک حادثہ رونما ہوا جس نے ہر چیز کو تہو بالا کر دیا، اور اس حادثے نے کارٹر کی آرزو کو پورا نہ ہونے دیا۔ اسرائیل و مصر کے درمیان معاہدے کے صرف دو ماہ بعد جنوری 1979 میں مشرق وسطی میں امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی محمد رضا شاہ پہلوی عوامی دباؤ کی وجہ سے مجبوراً ایران چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ تہران سے سیدھا مصر کے اسوان ایئرپورٹ پر اترا اور اس کے دوست سادات نے خود ایئرپورٹ پر اس کا استقبال کیا۔ پہلوی دوم کے ایران سے خروج کے بعد امام خمینی کی رہبری میں انقلاب کی تحریک میں مزید تیزی اور شدت پیدا ہو گئی۔ یہ انقلاب علاقے میں اپنی نوعیت کا بے مثال انقلاب تھا۔ اس سے قبل جتنی بھی تبدیلیاں اور انقلابات رونما ہوئے تھے، دنیا کے دو سیاسی قطبوں مشرق و مغرب میں سے کسی ایک کے ساتھ ضرور وابستہ ہوئے تھے، لیکن انقلاب اسلامی کے روحانی رہبر نے ابتدا ہی میں دونوں بڑی طاقتوں کے خلاف سخت موقف اختیار کیا۔
شما چیکار کردید که تمام کشورهای دنیا از چپ و راست تمام ابرقدرت‌ها علیهتون موضع گرفتند؟ شما در بین کشورهای حاکم بر جهان یک دولت دوست به این ترتیب ندارید، چرا اینجوره؟
برای اینکه دولت بی‌تمام است. ایران یک مملکتی است که دارای مخازن زیاد است و از اطراف اصحاب طمع به او رو آوردند. حالا که ما میگیم که میخوام برای خودمون باشد این منافع مون، البته اونها مخالف با ما میشن. اونهایی که اظهار مخالفت کردند خب معلومه کیا هستند، یکی دولت آمریکا هست که نفت ما را میخواد مجانی ببرد، یکی دولت شوروی است که گاز را میخواد ببرد، یکی دولت انگلستان است که از هر دو میخواد. بنابراین اینا که مخالفند با ما، اینها برای این است که نه اینکه با شاه موافقند، اونها متامعی دارند در اینجا که شاه را اداره میکند. اگر یک کسی دیگری پیدا بشد که او به جای شاه این کار را انجام بدن، نه او را میخوان، لیکن ما نه او را میخوان نه این را میخوانیم.
فروری 1979 کو امام خمینی پیرس سے تہران آ گئے۔
Extraordinary how one man can command such adoration, how so many people can believe that this frail old priest holds all the answers to Iran's problems.
اس کے 10 دن بعد پہلوی حکومت مکمل طور پر گر گئی اور انقلابیوں نے سب کچھ اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ آئندہ جمعہ کو عوام نے ایک ریفرینڈم کے ذریعے اپنے ملک کے نئے سیاسی نظام کے لیے جمہوری اسلامی نظام کا انتخاب کیا۔ انقلابی اسلامی ایران مشرق وسطی میں زلزلے کی مانند تھا، جس نے آہستہ آہستہ تمام علاقے کو متاثر کیا۔
كان لها تأثير كبير ليس على الإسلاميين فقط بل أيضا على اليساريين، هناك الكثير من الوطنيين العرب واليساريين العرب وجدوا في الثورة الإيرانية نموذجا يمكن أن يقتدوا به وأن يحتذوا به، وهكذا نرى الكثير حتى من اليساريين بدأوا يتحولوا إلى الإسلام۔
پہلوی حکومت کے گرنے کے بعد سادات نے اپنے مفادات کو خطرات سے بچانے کے لیے اپنے دوست اور سابق اتحادی سے مصر کو چھوڑ دینے کا تقاضا کیا۔ شاہ ایران کا خیال تھا کہ امریکہ اور یورپی ممالک کے ساتھ اس کے جو تعلقات رہے ہیں، اس وجہ سے وہ وہاں قیام کر کے اسلامی حکومت کے مخالفین کی مدد کر سکتا ہے، لیکن اس کی توقع کے برعکس امریکہ یا کسی بھی مغربی ملک نے اس کو ویزا نہ دیا۔ وہ مصر سے مراکش چلا گیا، لیکن کچھ مدت کے بعد مراکش کے بادشاہ نے بھی معذرت کر لی۔ اس کے بعد وہ جنوبی امریکہ کے ممالک میں گھومتا رہا، بہاماس، پاناما اور میکسیکو میں اس نے سفر کیا۔ اس مدت میں اس نے کارٹر سے کئی مرتبہ امریکہ میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی، لیکن کارٹر نے اس کی درخواستوں کی کوئی اعتنا نہ کی۔ صرف تھوڑی مدت کے لیے امریکہ کے ایک فوجی ہسپتال میں داخل ہوا، جہاں علاج نے اس کی کینسر کی بیماری پر کوئی اثر نہ کیا، اس لیے وہ امریکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ بیس مارچ 1979 کو سادات اور مناخم بیگن نے وائٹ ہاؤس پر کیمپ ڈیوڈ معاہدے پر دستخط کیے، اور دنیا بھر کے رپورٹروں کے کیمروں کے سامنے دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دوستی کا ہاتھ ملایا۔ فلسطینی عوام کے حق سے چشم پوشی کی پاداش میں امن کے نوبل انعام کا حقدار سادات کو ٹھہرایا گیا، لیکن عالم اسلام میں اس سے شدید نفرت پیدا ہو گئی اور اس معاہدے کے خلاف وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کا آغاز ہوا، اور احتجاج کا یہ سلسلہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ رہبر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی نے اپنے ایک بیان میں اس معاہدے کو ذلت آمیز قرار دیا، اور ایران اور مصر کے سیاسی روابط منقطع کرنے کا حکم صادر کیا۔ امام خمینی نے اس سے قبل بارہا یہ اعلان فرمایا تھا کہ انقلاب اسلامی ایران کے مقاصد میں سے ایک فلسطین کی آزادی ہے۔ یاسر عرفات ان لوگوں میں سے ایک تھا کہ جنہوں نے انقلاب اسلامی کی کامیابی پر مبارک بات کے لیے سب سے پہلے تہران کا سفر کیا تھا، اور ایرانی عوام اور اسلامی جمہوریہ ایران کے ذمہ داروں نے اس کا وسیع پیمانے پر استقبال کیا تھا۔ یہ استقبال ایران کے جدید سیاسی نظام کی طرف سے فلسطینی عوام کی تحریک جہاد کی ہر طرح کی کھلی حمایت تھی۔ ایسے حالات میں کہ جب بہت سے عرب اور اسلامی ممالک کے سربراہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اسرائیل 1948 میں اقوام متحدہ کی طرف سے معین کردہ سرحدوں تک واپس چلا جائے، امام خمینی نے ان سب کی نظریے کے برخلاف اعلان فرمایا کہ اسرائیل کا تمام تر وجود ہی ناجائز ہے اور اس کو صفائے ہستی سے مٹ جانا چاہیے۔ امام خمینی نے مسئلہ فلسطین کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اگست 1979 میں ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعہ کو قدس کا عالمی دن قرار دے دیا۔ سب سے پہلا روز قدس اس پیام کے صادر ہونے کے چند ہفتے بعد تھا، جس میں ایرانی عوام کی شرکت بے نظیر تھی۔
من از دانشگاه تهران با شما صحبت می کنم. در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان که با پیام امام خمینی به عنوان روز قدس مشخص کردید، صدها هزار نفر از هممیهنان مسلمان و مبارز ما در صحن دانشگاه تهران و خیابانهای اطراف گرد آمدند تا بار دیگر همبستگی و اتحاد خود را نشان بدهند و روز قدس را گرامی بدارند.
انجینئر مهدی بازرگان ایران کی عبوری حکومت کے سربراہ ان مراسم میں شریک ہوئے اور انہوں نے عوام سے خطاب کیا۔
کسی که جایش بسیار خالی است امام موسی صدر
و امیدواریم هر جا که هست در سلامت و در موفقیت و پیروزی باشد.
اینک آقای عبدالحلیم خدام وزیر امور خارجه سوریه صحبت خواهند کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم، باسم سوریه الصامده و باسم قائدها الرئیس حافظ اسد، كما يسعدني أن أنقل لكم ولقائد ثورتكم الإمام آية الله روح الله الموسوي الخميني.
سادات نے جب ایرانی عوام اور حکومت کا سخت موقف ملاحظہ کیا تو اپنی ایرانی بیوی کے اصرار کے سامنے اس نے ہتھیار ڈال دیے اور محمد رضا پہلوی کو مصر میں آنے کی اجازت دی. 24 مارچ 1980 کو معزول شاہ ایران قاہرہ واپس آ گیا، لیکن اب مصر میں اس کا قیام زیادہ طولانی نہیں تھا. اسی سال 29 جولائی کو قاہرہ کے ایک ہسپتال میں وہ مر گیا اور وہیں دفن ہو گیا. تھوڑی مدت کے بعد کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے نتائج سادات کو بھگتنا پڑے اور 16 اکتوبر 1981 کو مصر کے ایک مسلح افواج کی پریڈ کے معائنے کے وقت مصری فوج کے ایک افسر خالد اسلام بولی نے سادات کو قتل کر دیا.
خالد اسلام بولی کشتہ شد.